बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फ़जर की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں۔ انداز جہاں پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا کلام نور، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ لیجئے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران اور 4+1 گروپ کے اعلی مذاکرات کاروں نے ویانا میں ایک دوسرے سے ایک بار پھر ملاقات کی ہے۔ ہندوستان میں بدھ کو یوم جمہوریہ روایتی انداز میں منایا گیا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ملک کے فلاحی ریاست نہ بننے کا ذمہ دار ماضی کی حکومتوں کو قرار دیا ہے، اور اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے نے فلسطین اور یمن میں انسانی حقوق کی منصوبہ بند خلاف ورزیوں پر سخت تنقید کی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران اور 4+1 گروپ کے اعلی مذاکرات کاروں نے ویانا میں ایک دوسرے سے ایک بار پھر ملاقات کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے مذاکرات کار علی باقری کنی نے بتایا کہ ایران اور 4+1 گروپ کے نمائندوں کی اس میٹنگ میں یورپی یونین کے امور خارجہ کے ڈپٹی انچارج اینریک مورا بھی موجود تھے۔ 4+1 گروپ میں روس کے نمائندہ وفد کے سربراہ میخائل اولیانوف نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ اس اجلاس کے بعد 4+1 گروپ کے رکن ملکوں نے امریکی نمائندہ وفد سے علیحدہ ملاقات کی، جس میں ایران شریک نہیں تھا۔ اولینوف کا کہنا تھا کہ اندرونی اختلافات کا شکار 4+1 گروپ کے ارکان نے ویانا میں امریکی وفد سے ملاقات میں ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے ویانا مذاکرات کا 8واں دور 27 ستمبر سے شروع ہوا ہے۔ ایرانی بحریہ مغربی ایشیا کی فیصلہ کن بحری طاقت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ مشہد مقدس میں خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی کا کہنا تھا کہ آج ایران مختلف میدانوں میں مغربی ایشیا کی فیصلہ کن بحری طاقت بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن ہمیں میدان سے باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ آرزو خاک میں مل جائے گی۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے ایران، چین اور روس کی مشترکہ بحری مشقوں کو انتہائی اہم قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے وقت میں جب بعض ممالک دنیا کو یونیپولر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تین آزاد اور بااثر ممالک بحر ہند میں مشترکہ مشقیں انجام دے کر ایک نئی طاقت تشکیل دے رہے ہیں۔ ہندوستان میں بدھ کو یوم جمہوریہ روایتی انداز میں منایا گیا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر پورے ہندوستان میں عوامی اور سرکاری سطح پر تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ ہندوستان کے سبھی ریاستی دارالحکومتوں میں گورنروں نے پولیس اور مسلح سیکورٹی دستوں کی سلامی لی۔ یوم جمہوریہ کی مرکزی تقریب دارالحکومت دہلی میں راج پتھ پر منعقد ہوئی، جہاں وزیراعظم نریندر مودی نے قومی جنگی یادگار پر قومی پرچم لہرایا اور اس کے بعد صدر ہندوستان رام ناتھ کووند نے مسلح افواج کی سلامی لی۔ دہلی میں یوم جمہوریہ کی پریڈ میں ہندوستان کی فوج، فضائیہ اور بحریہ کے منتخب دستوں کے علاوہ دیگر مسلح افواج نے بھی حصہ لیا۔ اس پریڈ میں ہندوستان کی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا، جس کے بعد ہر ریاست کی مخصوص جھانکیاں پیش کی گئیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے فلاحی ریاست نہ بننے کا ذمہ دار ماضی کی حکومتوں کو قرار دیا ہے۔ اسلام آباد میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں بدھ کے روز وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے صحت کے نظام کو ناقص قرار دیا اور کہا کہ ملک کے پیسے والے کھانسی کا علاج کرانے کے لیے بھی باہر چلے جاتے ہیں اور غریب ملک کے اندر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ملک لوٹنے والے بیرون ملک جا کر علاج کراتے ہیں، انہوں نے عوام کی کبھی فکر ہی نہیں کی۔ عمران خان نے قومی صحت کارڈ پروگرام کے لیے کہا کہ یہ ایسا پروگرام ہے جو امیر اور غریب سب کے لیے ہے۔ عمران خان نے ماضی کی حکومتوں کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سسٹم صرف اشرافیہ کے لیے بن کر رہ گیا ہے۔ عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنا کر دنیا کو بتائیں گے کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں کسی نے ملک کو ریاست مدینہ بنانے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے نے فلسطین اور یمن میں انسانی حقوق کی منصوبہ بند خلاف ورزیوں پر سخت تنقید کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے مسلح جھڑپوں میں عام شہریوں کی حفاظت کے زیر عنوان منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کیا۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ یمن میں انسان دوستانہ بین الاقوامی قوانین کی منصوبہ بند اور سنگین خلاف ورزیاں عام شہریوں من جملہ خواتین اور بچوں کے ٹارگیٹڈ قتل اور بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کا غیر قانونی محاصرہ بڑھنے کا باعث بنی ہیں اور انسان دوستانہ بین الاقوامی قوانین کی پامالی کے سبب عوام کے مسائل اور پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انسانی صورتحال خراب ہوئی ہے اور انسانی حقوق کے بنیادی ترین اصولوں کی جانب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے مقبوضہ فلسطین کی صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی ترین انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی، انسانیت دشمن پالیسیوں کا منصوبہ بند نفاذ اور مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کی نسل پرستی ہے، جس میں بڑے پیمانے پر خواتین اور بچوں سمیت عام شہریوں کا منصوبہ بند قتل، ان کے گھروں پر قبضہ اور انہدام، ان کی زمینوں اور مال و اسباب پر قبضہ، جبری انخلاء اور غزہ کا محاصرہ بھی شامل ہے۔ یمن کی مرکزی حکومت نے زور دے کر کہا ہے کہ اگرچہ طوفان یمن آپریشن کی مذمت کی گئی ہے، تاہم دنیا جانتی ہے کہ یہ کارروائی ہمارا قانونی حق تھا۔ یمن کے وزیر خارجہ ہشام شرف نے کہا کہ جو ممالک سعودی عرب اور متحدہ عرب اماراتی جارحین کے خلاف یمنی فوج کی کارروائی کی مذمت کرتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ یمن کے عوام کے لیے اب جارحیت کے جواب میں حقیقی اقدامات انجام دینا جتنا اہم ہے، اس کے سامنے ملکوں کی مذمت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہشام شرف نے کہا کہ اگر جارح ممالک چاہتے ہیں کہ یمن جواب نہ دے تو انہیں جارحیت بند کر دینی چاہیے اور امن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یمن کی مرکزی حکومت کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ جو لوگ سنا کو دہشت گردوں کی فہرست میں رکھنے کی دھمکی دے رہے ہیں، ان سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جارح سعودی اماراتی اتحاد ہے جو گزشتہ 7 برس سے یمن کے عوام کو قتل کر رہا ہے اور اس کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں یمن کے جوابی حملوں اور ان پر عالمی رد عمل کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ممتاز تجزیہ نگار نوید حیدر تقوی صاحب، اور نئی دہلی سے ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار شکیل شمسی صاحب کو آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے نوید حیدر تقوی سے جو یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جنگ یمن کے تعلق سے تازہ خبر کیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تازہ ترین صورتحال کا جہاں تک تعلق ہے، اس وقت جو جارح قوتیں ہیں ان کے ایوانوں میں کھلبلی ہے، اور حتیٰ کہ جو ان کے معاونین ہیں اور ان کو دفاعی سپورٹ فراہم کرنے والے عناصر ہیں، وہ بھی اس وقت جو ہے وہ شدید دباؤ میں ہیں، اور یہ ذرائع ابلاغ میں یہ چیزیں اب کھل کر بیان کی جا رہی ہیں کہ یمنی فوج اور انصار اللہ کا جو دفاع کا دائرہ ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یمن کے جو عوام ہیں وہ دفاع میں مصروف ہیں، اور ان کا کوئی بھی قدم جو ہے وہ جارحیت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے دفاع میں بھی اس چیز کا خیال رکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی ملک کے عوام جو ہیں اس سے متاثر نہ ہوں۔ یہ خود ایک بہت بڑا کہا جائے کہ ایک افتخار کہیے ایک ملک کے لیے کہ وہ جنگ بھی جو ہے وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر لڑ رہا ہے، اور اب جو یمن کی حکومت اور انصار اللہ کی طرف سے ایک جو ہے جارحانہ انداز اپنایا گیا ہے، اس کے بھی کچھ دلائل ہیں، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، جن میں سے اہم ترین یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے جو ہے غیر قانونی طور پر جو ہے وہ اقدامات انجام دیے کہ جو ان کی عرضی سالمیت کے خلاف تھے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب جو ہے وہ پے در پے جو ہے عوامی تنصیبات، اور اسی طریقے سے جو ہے انفراسٹرکچر یمن کا اس کو نشانہ بنا رہا ہے. اور حال ہی میں تقریباً 3-4 دن پہلے جو ہے جیل پر ایک حملہ کیا گیا جس میں 80 سے زیادہ جو ہے وہ افراد جو ہے وہ شہید ہوئے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک تقریب پر حملہ کیا گیا جس میں خواتین اور بچے جو ہے وہ مارے گئے. یہ تمام چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ جو جارح عناصر ہیں سعودی عرب اور اس کا اتحاد جو ہے وہ اس وقت جو ہے بوکلاہٹ کا شکار ہے, ایسی بوکلاہٹ کے جو ان کو کسی نتیجے پر نہیں پہنچنے دے رہی. اور اب جو ایک نیا سیناریو بن رہا ہے وہ یہ کہ ابو ظہبی کے جو فوجی مثلاً مقامات پر ان پر جو حملہ ہوا ہے اس نے در حقیقت جو عالمی تجزیہ نگار ہیں دفاعی ان کو جو ہے یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یمن کے ڈرون اور میزائل جو مثلاً قوت ہے وہ 2000 کلومیٹر تک رینج جو ہے وہ رکھ سکتی ہے, اور اس سے ممکن ہے کہ اسرائیل بھی جو ہے وہ محفوظ نہ رہ سکے. اور اس کی جو ایک اور قوت والی جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مزاحمتی قوتیں ہیں علاقے کی انہوں نے بھی بھرپور حمایت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے, خاص طور پر فلسطین کی طرف سے, اور دوسرے جو آزاد منش قومیں ہیں اور جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بھرپور حمایت کا اعلان کیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یمن کے عوام اپنی سرزمین کے دفاع میں مخلص ہیں, اور جب عوام کے حوصلے بلند ہوں اور وہ اپنی زمین اور اپنے وطن اور اپنی ارضی سالمیت اور اپنے تقدس کو محفوظ رکھنے کے لیے تن دھن من کی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں آئندہ آنے والے وقتوں میں اس سے بھی زیادہ جو ہے یمنی عوام کی قوت کا مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار شکیل شمسی صاحب سے. شمسی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شمسی صاحب
جی فرمائیں.
جناب, 7 برس اور 10 ماہ سے زائد عرصے سے یہ جنگ جاری ہے, اس عرصے کے دوران جارحین جو ہدف حاصل نہیں کر سکے کیا وہ آئندہ اس ہدف کے حصول میں کامیاب ہو پائیں گے؟
نہیں, بالکل کوئی ممکن نہیں ہے جی. کیونکہ یہ لڑائی کسی ایک گروہ سے تو لڑائی ہے نہیں, یہ پوری ایک قوم سے لڑائی ہے
جی.
اور وہ بھی ایک ایسی قوم کے جو اپنے وقار اور اپنی عزت و آبرو کے لیے سب کچھ لٹانے پر تیار ہے. اور یہ جو حملے کر رہے ہیں اس کے برعکس وہ سرکاری پیسے سے, امریکہ کی دی ہوئی امداد سے, وہ دوسروں کے فراہم کردہ ہتھیاروں سے لڑ رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ان میں نہ جذبہ ہے نہ کچھ. جو بھی فوجی لڑ رہے ہیں, چاہے وہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے لڑیں یا سعودی عرب کی طرف سے لڑیں, وہ سب نوکر پیشہ ہیں. وہ بس اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا ان کی نوکری ان کو اجازت دیتی ہے. جہاں ان کی زندگی محفوظ رہے اتنی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو لوگ ہیں جو سامنے ہیں سعودی عرب کے, ان کے پاس جذبہ ہے, استقامت ہے, حوصلہ ہے, اور اس حوصلے کے سامنے لوگ ٹک نہیں سکتے. کیونکہ جو کرائے کا سپاہی ہوتا ہے وہ اور جو خود نکل کر آتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جس طریقے سے آن حضور کے زمانے میں جب رسول کہتے تھے کہ جہاد پر جانا ہے تو لوگوں کو کوئی فوج تو نہیں تھی ان کے پاس کے جو, یا کوئی پیمنٹ تو نہیں ہوتا تھا مہینہ کی, یا تنخواہیں تو نہیں دی جاتی تھی. لوگ جو وہ نکل کر آتے تھے جن کو اسلام پر جان دینے کا حوصلہ تھا, اور جو چاہتے تھے جان دینے پر جن کے پاس جذبہ تھا. تو وہی حوثیوں کا بھی بالکل طور طریقہ ہے کہ وہ اسلام پر اور اپنے دین پر اور اپنے ملک پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو ان کا اور ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں, اور یہ بھی 7 برس اور بھی لڑیں تو یہ اس کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا, نہ ان کو ہی شکست دے پائیں گے.
بہت بہت شکریہ جناب تقوی صاحب. جناب, جنگ یمن کو اگر دیکھیں آپ غور سے تو اس میں اور ایران پر جو جنگ مسلط کی گئی تھی بہت سی باتیں مشترک. ایران اس وقت تنہا تھا, یمن تنہا ہے. ایران کے خلاف اس خطے کی جو طاقتیں صدام کا ساتھ دے رہی تھیں آج وہ یمن کے خلاف متحد ہیں. امریکہ اور یورپ بھرپور طریقے سے صدام کا ساتھ دے رہے تھے, امریکہ اور یورپ آج جارح قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں. 7 برس 10 ماہ ہو چکے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ یمن کا انجام بھی وہی ہونے جا رہا ہے جو 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کا نتیجہ تھا؟
جی بالکل, بہت یہ ظریف نقطہ ہے کہ قومیں جو ہیں جب حوصلے اور اقدار اور اپنی عرضی سالمیت کو مد نظر رکھ کر میدان میں آتی ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ تو 7 سال اور 10 مہینے آپ نے جو ہے وہ
معاف کیجیے گا, یہ سب قطع لسانی تھی میری.
جی جی جی,
6 برس 10 سال
ہونے والے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور ہم نے جہاں پر بھی دیکھا ہے کہ اپنی اقدار اور اپنی عرضی سالمیت کے لیے جو میدان, اب دیکھیں کہ 8 سالہ مقدس دفاع کے دوران جو ہے وہ ایران کی ایک بالش زمین بھی جو ہے وہ ہتھیانے میں کامیاب نہیں ہو پایا صدام, اور اسے جو ہے وہ ایران کی شرائط پر جو ہے وہ جنگ بند کروانا پڑی. اور آج بھی ہم جب یہ مذاکرات یمن کے حوالے سے ہو رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ یمن کے جو انصار اللہ کی جو ٹیم تھی ان کے شرائط پر جو ہے وہ مذاکرات انجام پا رہے تھے, لیکن بعد میں انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی, بعد میں اس پر جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے وہ حملوں کو جو ہے وہ جاری رکھا. اور یہی چیز جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یمن کے عوام جو ہے وہ فاتح ہیں. شکیل شمسی صاحب نے بھی اشارہ کیا اس امر کی طرف کہ یمن کے عوام اتنی طاقت ان کے اندر ہے کہ وہ اتنے جنگ کے حالات کے باوجود بھی جو ہے وہ 10-12 لاکھ کا مجمع جو ہے وہ جمع کر لیتے ہیں. اور ربیع الاول کے مہینے میں ہفتہ وحدت کے عنوان سے ہم نے دیکھا, بعثت پیغمبر کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ 5-10 لاکھ کا مجمع جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے, اور وہاں پر ان کے جو قائد ہے وہ آ کر خطاب کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے وہ امن کا پیغام دیتے ہیں. تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ یمن کے عوام کے اندر جو حوصلہ ہے وہ قومی, ملی اور مذہبی اقدار کا تحفظ ہے, جبکہ یہ جو قوتیں تھیں آپ نے بھی اشارہ کیا کہ دنیا بھر کی فوج کو اکٹھا کر کے ایران پر حملہ کیا گیا, یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے بھی مختلف ملکوں سے جو ہے وہ فوجیوں کو جمع کر کے جو ہے وہ اس قسم کا حملہ کیا, لیکن یہ اپنی جو بھی طاقت لگا لیں وہ یمن کے عوام کے سامنے کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا.
بہت بہت شکریہ جناب. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب تصور میں آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگا ناسور جگمگاتے ہیں کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے کوئی پوچھے ستاروں سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں کس کے انوار جل ملا رہروشق کیف و مستی ہے رہروشق کیف و مستی ہے بے خودی
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اور سامعین اب سماعت فرمائیں نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور.
ذکر،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
تسبیح پڑھے دن رات تیری، عرش زمین یہ کون مکان؟
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے۔
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب خدا۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی رضا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی رضا۔
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا۔ شامل خود بنت نبی خاتون جنا۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ احقاف کی 11ویں آیت سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔
اور یہ کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے آگے اس کی طرف نہ دوڑ پڑتے، اور جب ان لوگوں نے خود ہدایت نہیں حاصل کی تو اب کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا جھوٹ ہے۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کیا تو اس وقت جو فقیر و محتاج یا غلام تھے وہ دوسروں سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، کیونکہ ان کے پاس حرام مال نہ تھا جن پر خطرات کے بادل منڈلاتے۔ اسی طرح سے یہ لوگ غرور و تکبر میں مبتلا نہ تھے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ معاشرے کے تمام غریب و لاچار افراد کا اسلام میں جوغ در جوغ داخل ہونا اس بات کا موجب بنا کہ مکہ کے بزرگان و اشراف عکس العملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں، یہ لوگ فقیر و مسکین اور بے معرفت ہیں، اگر یہ آئین و قوانین صحیح آئین ہوتا تو شروع ہی سے ہم لوگ جو بہت ہی پڑھے لکھے بامعرفت اور ان لوگوں سے مال و ثروت میں بہت زیادہ تھے ان پر ایمان لاتے۔ یہ بات غرور و تکبر یا کافروں کی منطق سے دور خود پسندی اور سرکشی کی بنیاد پر تھی، جبکہ مشکلات کی اصلی وجہ خود وہی لوگ تھے نہ کہ دین اسلام۔ اگر ان کے دلوں پر غرور و تکبر کا پردہ نہ پڑا ہوتا، اگر وہ مال و مقام اور خواہشات نفسانی کے نشے میں مست نہ ہوتے، اگر غرور و تکبر اور خود پسندی سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے تو ان کا پاکیزہ دل غریبوں اور فقیروں کی طرح حق پسند اور حق طلب ہوتا تو وہ لوگ بھی تیزی کے ساتھ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے اور صدق دل سے قبول کر لیتے۔ آیت کریمہ میں مزید ارشاد اہدیت ہوتا ہے، ان لوگوں نے چونکہ قرآن کریم کی ہدایت کو قبول نہیں کیا تھا، لہذا وہ ان قریب ہی کہیں گے کہ قرآن کریم خدا کا کلام نہیں ہے، اور دوسرے قدیمی افسانوں واقعات کی طرح جعلی و بے بنیاد ہے۔ یہ لوگ اپنے عدم ایمان کو چھپانے کے لیے قرآن کریم پر الزام عائد کرتے ہیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کفار اپنے کو مسلمانوں سے زیادہ عقل مند اور چالاک سمجھتے ہیں، اور خیال کرتے ہیں کہ ان کا مذہب اور قانون اسلام کے قانون سے بہتر اور عمدہ ہے۔ قرآن کریم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ناروا نسبت دینا ان کے غرور و تکبر اور دشمنی و عناد کی وجہ سے ہے، نہ کہ منطق و استدلال اور دلیل و برہان کی وجہ سے ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ۔
اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی جو رہنما اور رحمت تھی، اور یہ کتاب عربی زبان میں سب کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ ظلم کرنے والوں کو عذاب الہی سے ڈرائے، اور یہ کتاب نیک کرداروں کے لیے مجسمہ بشارت ہے۔
مشرکین مکہ نے جو قرآن کریم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناروا تہمتوں کی نسبت دی ہے اور اسے افسانہ شمار کیا ہے کہ جو نہایت ہی بے بنیاد ہے، اب اس آیت کریمہ میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، اس کتاب کی صداقت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کتاب اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیتوں کو توریت میں بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کی آیتیں بھی توریت کی آیتوں سے ہم آہنگ ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کتابیں ایک مبدا سے نازل ہوئی ہیں۔ اگرچہ توریت عبری زبان میں اور قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے، لیکن دونوں کتابوں کا ہدف و مقصد اور تعلیمات لوگوں کو خداوند عالم کی طرف دعوت دینا، اس کے قوانین کی پیروی کرنا، ظالموں سے مقابلہ کرنا اور انہیں خبردار کرنا، اور نیک و صالح انسانوں کو سعادت و کامرانی کی بشارت دینا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آسمانی کتابوں کا نزول پوری تاریخ بشریت میں انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک سنت حسنہ کے طور پر ہے۔ یہ کتابیں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں اور ہم آہنگ ہیں، نہ یہ کہ ایک دوسرے کی نفی کرتی ہیں۔ آسمانی کتابیں خداوند عالم کی رحمت کی مظاہر ہیں، اور ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جو رحمت الہی سے سرشار معاشرہ ہوتا ہے، اور آسمانی کتابیں اس کے لیے رہنما و پیشوا ہے۔ خداوند عالم پر ایمان دوسروں پر ظلم کرنے سے سازگار نہیں ہے، بلکہ ایسا ایمان کارساز ہے جو احسان اور نیکی پر مشتمل ہو۔
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی 13ویں اور 14ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہا اور اسی پر جمے رہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہونے والے ہیں، یہی لوگ در حقیقت جنت والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، کہ یہی ان کے اعمال کی حقیقی جزا ہے۔
یہ آیتیں حقیقی مومنین کو، کہ جن کی ہدایت و رہنمائی کے لیے پیغمبر اسلام اور آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، نشاندہی کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ان توحید پرست انسانوں کا کہنا ہے کہ ہمارا پروردگار خدا ہے اور اپنے اس کلام میں ثابت قدم رہے۔ یہ بھی فطری بات ہے کہ صرف دل سے خدا پر یقین رکھنا یا زبان سے بعض کلمات و الفاظ کا ادا کرنا ہی خدا پر ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کریں اور اس راہ پر ثابت قدم اور ہمیشہ باقی رہیں، بلکہ عملی میدان میں بھی جس چیز کا خداوند عالم نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اس پر عمل کریں اور اس راہ پر ثابت قدم اور ہمیشہ باقی رہیں، نہ یہ کہ بعض پریشانیوں اور مشکلات کی وجہ سے گوہر ایمان کو گوا دیں اور راہ خدا کو چھوڑ دیں اور مال و متاع کو جمع کرنے اور اپنی خواہشات نفسانی کے حصول کے لیے کوشاں رہیں، خصوصاً ایسے زمانے میں جب گناہ و فساد اور ظلم و ستم بہت زیادہ رائج ہو چکا ہو، ایسے حالات میں ایمان کا بچانا نہایت ہی دشوار کام ہے اور استقامت و پائیداری کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔ البتہ خداوند عالم بھی اپنے مومن بندوں کو دنیا و آخرت میں اجر و ثواب عطا کرتا ہے اور انہیں اسی زندگانی دنیا میں آرام و سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ ایسے افراد کو نہ آئندہ کے آفات و بلیات کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے ماضی سے غم و اندوہ میں مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں بہت سے ایسے مالدار اور طاقتور افراد موجود ہیں جو جسمانی اعتبار سے آرام و آسائش سے زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن روحانی اور نفسیاتی اعتبار سے انہیں سکون میسر نہیں ہے اور کبھی کبھی اپنی بے چینیوں اور نفسیاتی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے بہت سی دوائیں اور سکون بخش ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ نشیلی چیزوں کا استعمال کرنے لگتے ہیں۔
سامعین، پروردگار عالم حقیقی مومنین کو جو دنیا میں قلبی اور روحانی سکون فراہم کرتا ہے، اس کے علاوہ آخرت میں بھی خداوند عالم توحید کی راہ میں ثابت قدم رہنے والے ان مومنین کو جنت میں ہمیشہ کے لیے جگہ عطا فرمائے گا کہ جس کی وسعت اور جاویدانی کو انسان کے لیے درک کر پانا نہایت ہی مشکل ہوگا۔ وہاں اہل بہشت ہمیشہ زندگی بسر کریں گے اور بہشت کی کبھی بھی ختم نہ ہونے والی نعمتوں سے استفادہ کریں گے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ صرف ایمان کا اظہار اور توحید کا اقرار ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی اہم چیز اس راہ میں استقامت و پائیداری ہے۔ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ خدا کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہے۔ اپنے ماضی کے امور پر کفے افسوس ملنا اور غمگین ہونا ان افراد کے لیے ہے کہ جو غلط راستے پر چلے ہیں اور بعد میں پشیمان ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ ہمیشہ خدا کی راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں وہ اپنے گزشتہ سے پشیمان اور شرمندہ نہیں ہوتے ہیں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، ہم آپ کے مفید مشوروں کے منتظر رہیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
جہاں ہے یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 7 بہمن 24 جمادی الثانی اور 27 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے چوبیس جمادی الثانی سن 544 ہجری قمری کو 6ویں صدی ہجری قمری کے مشہور عالم دین احمد بن علی بیہقی سبزواری کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا شمار اپنے زمانے کے علم نحو اور لسانیات کے ماہروں میں ہوتا تھا اور قرات و تفسیر قرآن میں بھی مہارت رکھتے تھے ان کی بہت سی تالیفات باقی ہیں جو اکثر قرآن کریم کے بارے میں ہیں ستائیس جنوری سن 1900 عیسوی کو جرمن دوا ساز فلکس ہوفمین نے پہلی مسکن دوا بنائی یہ دوا آج کل ایسپرین کے نام سے مشہور ہے قابل ذکر ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے لیے اس دوا کی سپلائی بند ہو گئی تھی جس کے بعد انگریزوں نے بھی ایسپرین تیار کر لی ستائیس جنوری سن 1902 عیسوی کو اردو کے ایک مشہور شاعر رتن ناتھ سرشار کی وفات ہوئی وہ 1846 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے سرشار اردو کے اچھے شاعر بھی تھے اور شاعری میں مظفر علی خان اسیر کے شاگرد تھے رتن ناتھ سرشار نے اردو ادب میں قدیم لکھنوی تہذیب کو لافانی ادبی روپ دینے کا کام کیا اور فسانۂ آزاد ناول لکھ کر لکھنؤ کی معاشرت کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بنا دیا انہوں نے 1878 سے 1993 تک اودھ اخبار کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے اودھ اخبار میں سرشار کے کئی اہم ناول قسطوار شائع ہوئے جن میں فسانۂ آزاد اور جامع سرشار جیسے ناول شامل ہیں فسانۂ آزاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر سرشار اپنی زندگی میں کچھ اور نہ بھی کرتے تو یہ ناول انہیں اردو ادب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے کافی تھا ستائیس جنوری 1926 عیسوی کو ٹیلی ویژن کا پہلا کامیاب تجربہ جان لوگی بیارڈ نے کیا وہ 13 اگست 1888 عیسوی کو اسکاٹلینڈ میں پیدا ہوئے جان لوگی مسلسل ایسے تجربات کرنے میں لگے رہے جن کے ذریعے تصویروں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل عمل میں لائی جا سکے انہیں 2 اکتوبر 1925 کو پہلی مرتبہ انسانی خد و خال کا عکس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی انہوں نے اپنی ایجاد کو مزید بہتر بنایا بلاخر 27 جنوری 1926 کو انہوں نے رائل انسٹیٹیوٹ کے چند ارکان اور ان کے اہل خانہ اور چند اخباری نمائندوں کو اپنی ایجاد کا کامیاب مشاہدہ کرایا اور اس دن کو ٹیلی ویژن کے پہلے کامیاب تجربے کے دن کے حیثیت سے انسانی ایجادات کی تاریخ میں یادگار دن بنا دیا ۔ 27 جنوری 1973 عیسوی کو 4 سال کے مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ اور شمالی ویتنام کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ معاہدے پیرس کے نام سے مشہور ہے، جس کی روح سے امریکہ نے جنوبی ویتنام سے اپنی افواج کا انخلا قبول کر لیا۔ اگرچہ معاہدے کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بند نہیں ہوئی، تاہم امریکہ نے، جس نے برسوں کی طویل جنگ میں بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا تھا، 1975 میں وہ جنوبی ویتنام سے نکلنے پر مجبور ہوا۔ پیرس معاہدے کو ویتنام میں امریکہ کی توسیع پسندانہ پالیسیوں اور اس ملک کے معاملات میں مداخلت کے عزائم کی سنگین شکست سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کا آغاز 1964 میں ہوا تھا۔ سات بہمن 1355 ہجری شمسی کو ایران کے معاصر ادیب اور محقق مجتبیٰ مینوئی کا 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 1282 ہجری شمسی میں سامرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز معلم کی حیثیت سے کیا اور یونیورسٹی کے پروفیسر بنے۔ ان کی مشہور کتاب 15 مقالے ہیں، جو ان کے تحقیقی مقالوں کا مجموعہ ہے۔ استاد مینوئی نے اس کتاب کے علاوہ بہت سی قدیم ادبی کتابوں کی تصحیح بھی کی ہے۔ چوبیس جمادی الثانی سن 1414 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین اور زعیم حوض علمی قم آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیگانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1316 ہجری قمری میں گلپائیگان کے ایک نزدیکی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ گلپائیگانی اسلامی علوم کے حصول کے لیے عراق گئے اور قم میں حوض علمیہ قائم ہونے کے بعد قم چلے گئے۔ نیز آیت اللہ حائری کی وفات کے بعد فقہ و اصول کی تدریس کی۔ سن 1342 ہجری شمسی میں تحریک 15 خرداد کے آغاز سے اسلامی انقلاب کی کامیابی تک وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد آیت اللہ گلپائیگانی کا شمار عظیم ترین شیعہ مراجع تقلید میں ہوتا تھا۔ وہ 75 سال سے زیادہ تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے اور بے شمار شاگردوں کی تربیت کی۔ آپ کو قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روض اقدس میں دفن کیا گیا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکھے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات یہیں پر اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة مثل اسلام اتوسل الی و به حرمت القرآن اعتمد علی و به محمد المصطفى صلى الله عليه و آله استشفع لدی فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمه سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين. Thank you.